الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. گزشتہ دو تین ہفتوں سے اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کا ادب کرنا چاہے وہ اس وقت ہو جب آپ اس دنیا میں موجود ہوں چاہے اس وقت ہو جب آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں بلکہ دنیا میں موجود نہ ہوں اس صورت میں تو اور زیادہ ادب کی ضرورت ہے تو یہ ہم سب پر واجب ہے اور اگر ہم اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں نیک اعمال کو تو یہ ادب کرنا پڑے گا اور ادب بے ادبی کی صورت میں نیک اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے خطرہ ہے تو آج یہ دو جگہوں سے میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں بھی ادب سکھایا گیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اور فرمایا کہ اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ کہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم بلکہ یوں کہو انظرنا یہود بڑے چالاک تھے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور راعنا کا لفظ کہتے تھے اور راعنا ان کی عبرانی زبان میں گالی ہے اور عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجئے کچھ ہمارا خیال فرما لیجئے اور ایک روایت میں آتا ہے یوں کہتے تھے اس کو ذرا کھینچ کے راعنا تو اس کے معنی عربی زبان میں ہوئے ہمارا چرواہا اور اس کو کھینچ کے کہنے میں راعینا میں یعنی ہمارا چرواہا تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کرتے اور چرواہوں کو اس وقت ملازم رکھا جاتا تھا لوگ اپنی بکریاں ان کو اجرت پر دیتے تھے کہ بھائی چرا کے لاؤ انہیں تو تحقیر کے لیے یہ الفاظ کہہ دیتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو منع فرمایا کہ تم یہ الفاظ اچھا جب وہ لوگ آ کے کہتے تھے راعنا تو مسلمان جو بھولے بھالے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا بھائی یہ تو اچھے الفاظ ہیں کہ یہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ ہمارا خیال فرما لیجئے ہماری کچھ رعایت فرما لیجئے تو بھولے بھالے مسلمانوں نے بھی یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے, اور انہوں نے تو یہ الفاظ کہنے شروع کیے تھے بطور گالی کے, اور چونکہ مسلمان عبرانی زبان نہیں جانتے تھے اس لیے وہ اس کو عربی کا لفظ سمجھے, اور انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیے یہ الفاظ رائنا کے. لہذا اللہ تعالی نے, اور ظاہر ہے کہ یہ بے ادبی تھی, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم مت کہو رائنا کا لفظ, بلکہ تم اس کی جگہ یوں کہہ لیا کرو انظرنا, ہمارے اوپر نظر فرما دیجئے, یہ اور اس سے اچھا لفظ ہے. مرض کیوں نہ جاتا شفا کیوں نہ ہوتی, ارے بھائی طائف صاحب کا شعر ہے, مرض کیوں نہ جاتا شفا کیوں نہ ہوتی کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. تو ہمارے اوپر کچھ نظر فرما دیجئے, نظر کرم فرما دیجئے, یہ رائنا سے بھی اچھا لفظ ہے. ایک ہے ہماری رعایت کیجیے, اگر اس کو ان معنوں میں لیا جائے تو بھی اس سے اچھا لفظ ہے کہ ہمیں دیکھ لیجئے, ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجئے. یہ اتنا زبردست لفظ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد نابینا تھے, کبھی بھی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر نظر ڈالی اور بہت دفعہ ڈالی, لہذا وہ صحابی بن گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اسی لیے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نابینا پیدا نہیں فرمایا, اگر نبی نابینا ہوتا تو نظر کیسے ڈالتا اپنے امتی پر, اور نظر ڈال کر اس کو صحابیت کے مرتبے پہ کیسے پہنچاتا. اور نظر سے ہی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. مرض کیوں نہ جاتا شفا کیوں نہ ہوتی کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. آج بھی اللہ والے نبی تو نبی ہیں, نبی کے نائبین بھی دل ہی دل میں دعا کر لیتے ہیں, کسی کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کو اللہ والا بنا دے, تو اس کے سارے امراض تو دور ہونے ہی ہیں اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو. تو دعا کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں تو امراض دور ہو جاتے ہیں, تکبر, عجب, ریا, حب جا, حب مال, سارے چودھری نکل جاتے ہیں, سارے چودھری دم دبا کے بھاگ لیتے ہیں. تکبر کا چودھری اور عجب کا چودھری اور انا کا چودھری. زباں خاموش ہوتی ہے نظر سے کام ہوتا ہے, اسی ماحول کا شاید محبت نام ہوتا ہے. تو نظر عجیب چیز ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صاحب حال بزرگ تھے, انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے مسجد میں روشنی ہو جاتی ہے اچانک کسی کے آنے پر. ایک بچے کی ذمہ داری لگائی چھتے والی مسجد میں دیوبند میں کہ بھائی تم دیکھو, ذرا ہوشیار بچہ تھا, اس پہ نماز فرض نہیں تھی لیکن اس کی ذمہ داری لگا دی. اس نے دیکھا اور آ کر بتایا ایک شخص کے بارے میں کہ حضرت یہ آدمی ہے, اس کے آتے ہی روشنی ہوتی. حضرت نے اس سے اصرار کے ساتھ پوچھا, پہلے بتانا نہیں چاہتا تھا وہ, لیکن پھر اس کو بتانا پڑا. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں جب مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شیخ تھے, مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مرید تھے, دونوں شیخ اور مرید جا رہے تھے سکھوں سے جہاد کے لیے بالاکوٹ جہاں پہ شہید ہوئے, وہ دونوں بالاکوٹ تشریف لے جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جان بوجھ کر ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ مجھے ان دونوں کو دیکھنا پڑے, میری طرف نظر ڈالنی ہی پڑے ان کو, لہذا راستے میں اس طرح کھڑا ہو گیا اور یہ دعا کر کے کھڑا ہوا کہ اللہ تیرے یہ دونوں مقبول بندے ہیں, ان کی نظر مجھ پہ پڑوا دے. لہذا یہ دونوں حضرات اپنے گھوڑوں پر تھے اور یہ چونکہ تقریباً راستے میں کھڑا ہوا تھا اس لیے دیکھنا پڑا, ایک نظر بھر کے دونوں نے دیکھا. تو جب سے میری یہ کیفیت ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں روشنی ہو جاتی ہے. اب آپ بتائیے, نظر بھر کے ایک دفعہ دیکھ لیا دونوں نے چند لمحوں کے لیے, یہ نبی کے غلاموں کی نظر کا اثر ہے تو نبی کی نظر کا اثر کیا ہوگا؟ بلکہ یہ تو غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کی نظر میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، تو آقا کی نظر میں کیا اثر ہوگا؟ لہذا اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو تم یہ راعینا کا لفظ نہ کہو، تم کہو گے یہ ہمارے نبی کی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ تشبیہ بھی ہے، تشبہ ہے ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، وہ کسی اور نیت سے کہتے ہیں، ان کی زبان میں یہ راعینا کا لفظ ڈالی ہے، جیسے زن فارسی زبان میں زن کہتے ہیں عورت کو، اور چینی زبان میں زن کہتے ہیں مرد کو. تو دیکھیے کتنے معنی الٹ گئے. اب یہ راعینا کا لفظ گالی تھا اور عربی عبرانی زبان میں، اور عربی زبان میں وہ راعینا کا لفظ وہ گویا ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، ان معنوں میں تھا. تو یہاں بے ادبی سے روکا گیا کہ دیکھو تم ایسا نہ کہو ورنہ بے ادبی ہو جائے گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے، گناہ لازم آئے گا، نیکی برباد، گناہ لازم. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کام میں شریک ہوں تو وہ بغیر اجازت لیے جاتے نہیں ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب منافقین چپکے سے کھسک لیتے تھے، اور آگے وہ الفاظ آ بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، وہ تو پوچھ کے جاتے ہیں اگر جانا پڑ جائے. یہ ادب ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ جب بلائیں تو آ جاؤ، اور آؤ تو بغیر پوچھے جاؤ مت. اور یوں بھی فرما دیا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کہ جب یہ آپ سے اجازت چاہیں جانے کی، کوئی کام پڑ جائے ان کو، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، مصروفیات ہیں، اگر کچھ کام ان کو پڑ جائے اور یہ جانا چاہیں، جانے کی اجازت چاہیں، تو آپ ان کو جانے دیا کیجیے، ان کو اجازت دے دیا کیجیے. اور چونکہ یہ آپ کے پاس سے گئے، آپ کی صحبت سے، نبی کی صحبت چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے اپنے کام سے ہی جا رہے ہوں اور وہ جائز کام ہے، بے شک سب کچھ ہے، لیکن نبی کی صحبت چھوڑ کے جا رہے ہیں، لہذا آپ ان کے لیے استغفار، اجازت تو دے دیں لیکن استغفار بھی کیا کریں، اللہ سے ان کی معافی مانگا کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک ان کے جانے پر یہ جو آپ کی صحبت چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ ان کو بخشنے والے ہیں، آپ کے استغفار کی برکت سے اللہ ان کو بخش دیں گے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اطلاع آئی کہ وہ اناج کا قافلہ آ گیا ہے، چند صحابہ بیٹھے رہ گئے، سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ قحط تھا، سب نے سوچا جلدی جلدی ہم بھی اناج خرید لیں، کہیں ختم نہ ہو جائے، سب فروخت نہ ہو جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہ آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے، آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، کھڑا ہوا یعنی آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، یہ چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چند لوگ، جو صحابہ جو چند بیٹھے رہ گئے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کے گئے، ہمارے نبی کے پاس سے اٹھ کے گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ صحبت کا کیا مقام ہے، اس وقت نبی کی صحبت، اس وقت نبی کے نائبین کی صحبت اٹھائیے، تلاش کیجئے کسی کو جو نائب نبی ہو، نبی کے معیار پہ پورا اترتا ہو، اس وقت ان کی صحبت سے کام بنے گا. صحابہ کا کام حضور کی صحبت سے بنا، ہمارا کام حضور کے نائبین کی صحبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس اتنا فرق ہے. لہذا فرمایا چونکہ یہ آپ کی صحبت چھوڑ کر جا رہے ہیں، بے شک اپنے کام سے جا رہے ہیں، فَأْذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اجازت دے دیجئے ان کو، مگر استغفار بھی کیجئے. اسی لیے تو فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، جو حضور کے ساتھ ہیں، چپکے ہوئے ہیں حضور سے، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں، رکع کثرت سے رکوع کرنے والے ہیں، کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجود فجوہہم من اثر السجود، سجدے اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑ چکے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ نشانیاں تو ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں. یہ صحابہ ہیں، حضور تو حضور ہیں، آپ کے صحابہ کی باتیں بھی تورات اور انجیل میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ میرے نبی کے ایسے ایسے ساتھی ہوں گے. یہ اثر کس کا ہے؟ یہ والذین معہ کا اثر ہے. یہ ساری خاصیات جو بیان کی گئیں، کثرت سے سجدہ، کثرت سے رکوع، آپس میں رحم دل، کفار پہ سخت، وغیرہ وغیرہ، یہ والذین معہ کا اثر ہے. ان کے ساتھ جو رہتے ہیں، ان کی معیت میں جو رہتے ہیں، یہ صحبت کا اثر ہے. کہتے ہیں آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے، جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی اس کی اٹھان ہوتی ہے. کوئی آدمی شرابی ایسے ہی نہیں بن جاتا، کسی شرابی کی صحبت اٹھاتا ہے شرابی بن گیا. کوئی آدمی سگریٹ پینا ایسے ہی نہیں شروع کر دیتا، سگریٹ پینے والوں سے کسی سے دوستی ہوتی ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے تو سگریٹ پینے لگتا ہے. تو یہ عجیب چیز ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے استغفار کیجئے. تو یہاں یہ بھی ادب سکھایا کہ اجازت لے کے جانا یہ نشانی ہے ایمان والوں کی. یہی ادب نائبین کا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین کا، ان سے اجازت لے کے جانا چاہیے. اور آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ ایک اور ادب سکھایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے کو اپنے دوستوں کی طرح بلانے کی طرح مت سمجھو. یہ تمہارے دوست نے بلایا تو جی چاہا تو چلے گئے، اور جی چاہا تو نہ گئے، نہ جی چاہا تو نہ گئے، جی چاہا تو چلے گئے، اس طرح مت سمجھو. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ایسا مت سمجھو کہ کسی دوست نے بلایا ہے تو چلے گئے، جی چاہا تو، نہیں جی چاہ رہا، مرضی نہیں ہے تو نہیں گئے، جانا واجب ہو جائے گا، نافرمانی حرام ہو گئی، حضور نے بلایا اور گئے نہیں، یہ گناہ کا ارتکاب ہوا، جانا واجب ہے. اور یہ تو ایک ترجمہ ہے، اس صورت میں جب اضافت الی الفاعل ہو، نحوی قاعدے کی روح سے یہ اضافت الی الفاعل ہے. اور اگر اضافت الی المفعول ہو تو اس آیت کا ترجمہ دوسرا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ترجمہ کیا ہے جو دوسرا اب میں عرض کر رہا ہوں. دوسرا والا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک راجے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے اضافت الی المفعول والا ترجمہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، یعنی ہمارے رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو، ایسے ہمارے نبی سے خطاب نہ کرو. یہ اضافت الی المفعول والا ترجمہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو نام لے کر مت پکارو، یا تو یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو، ایسے نام لے کے مت پکارو. بھائی یہ تو ہمارے محاورے میں بھی غلط سمجھا جاتا ہے، اگر ہم اپنے والد کا نام لیں بجائے ابا جان کہنے کے یا ابو جی کہنے کے اور بجائے پاپا کہنے کے پاپا. پاپا ایک وہ بھی ہے جو ہم ناشتے میں کھاتے ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے دیوانے ہیں سبھی یہاں ڈسکو کے سراپا، دو سال کا پپو ہو کے دس بچوں کے پاپا. سب ڈسکو کے دیوانے ہیں آج کل، گناہوں میں اور میوزک میں گانوں کے بہت شوقین ہیں. چاہے دو سال کا پپو ہو یا دس بچوں کے پاپا ہوں، وہ بھی گانے سنتے ہیں. دو سال کا پپو بھی گانے سنتا ہے اور بلکہ گانے اس کو یاد بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرے، تھوڑا تھوڑا، تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ، اللہ 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 کہنا سکھاؤ. جب اور بولنا لگے تو لا الہ الا اللہ پورا کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سکھاؤ. اور جب اچھی طرح بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو یہ آیت یاد کراؤ، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ آیت یاد کراؤ بچے جب وہ بولنا شروع کر دے. اس کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے فوائد بعد میں پتہ چلیں گے. ایسے بچے کا کفر پہ خاتمہ نہیں ہوگا جس کے ساتھ ہم یہ کر لیں، پہلے اللہ سکھائیں، پھر کلمہ سکھائیں، پھر یہ آیت یاد کرا دیں اس کو. یہ حضور نے فرمایا اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوگی. ہمارا کام عمل ہے، لہذا باپ کو بھی نام لے کے پکارنا وہ بھی غلط سمجھا جاتا ہے چہ جائے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالی نے خطاب، حالانکہ اللہ تو اللہ ہے، مگر اللہ نے بھی جہاں یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ الفاظ ہیں یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، اس طرح کے، اور جہاں چار جگہوں پہ نام آیا ہے آپ کا وہ بھی کسی حکمت کے تحت آیا ہے. ایک جگہ احمد بھی آیا ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت آیا ہے، لیکن اکثر جگہوں پر اللہ تعالی نے خطاب استعمال فرمایا، خطاب نام نہیں استعمال فرمایا، خطاب استعمال فرمایا، القاب القاب استعمال فرمائے. آپ دیکھیے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی، یہ القاب ہی تو ہیں. کہیں یوں کہا جا رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بشیر، نذیر، سراج منیر اور نذیر، عجیب الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالی نے. یہ سب القابات ہی تو ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ دوسرا ترجمہ ایک آیت کا. اور آگے وہی فرمایا کہ جو منافقین چھپ کے چلے جاتے تھے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ایک دوسرے کی اوٹ لے کے اور پھر غائب. اوٹ لی کسی کی اور اس کی اوٹ میں آ کے اس کی سیدھ میں آئے، پھر غائب ہو گئے، چپکے سے کھسک لیے. یتسللون منکم، کھسک لیتے ہیں تم میں سے، لواذا یعنی کہ اوٹ لے کے، اوٹ لینے کے بعد کھسک لیا، اب اوٹ لینے کے بعد پیچھے ہو گئے، نظر سے اوجھل ہوئے، بس نظر اوجھل، پہاڑ اوجھل، بس وہ پیچھے سے کھسک لیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جس طرح حضور کی بے ادبی ہے، حضور کے نائبین کی بھی بے ادبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تو دیکھ رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس آیت پر تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب ان کو جکڑ نہ لے. دیکھ لیجئے صحابہ پر کیسی ہیبت طاری تھی، ان آداب کی وجہ سے ڈرتے تھے وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادب ہم سے خلاف ورزی ہو جائے کسی ادب کی اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو کسی میں جرات نہیں تھی کہ آپ کو دیکھ سکے، سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے. سورج کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں طاقت زیادہ ہو. یہ دو حضرات ہی ایسے تھے, بس یہی دیکھ سکتے تھے, کسی کے اندر طاقت نہیں تھی. کانا ینظرانی الیہ وینظر الیہما ویتبسمانی الیہ ویتبسمانی الیہ ویتبسم الیہما. یہ الفاظ ہیں, دیکھیے کہ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھتے تھے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے, یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے. بس یہی ادائیں چلتی رہتی تھیں یہاں تک کہ آپ کا بیان ختم ہو جاتا تھا. لیکن بہرحال دیکھنے کی کسی کو جرات نہیں تھی. بس یہی دو حضرات دیکھتے تھے. اس قدر ادب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غالب تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حدیث بیان فرمائی, چہرے کا رنگ بدل گیا. کچھ ان کو الفاظ میں شک ہوا تھا, چہرے کا رنگ بدلا, خوف طاری ہوا, پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا, اور فرمایا ہاں یا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کچھ کم فرمایا تھا یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب فرمایا تھا. جلدی سے یہ الفاظ کہہ دیے. ایسا خوف طاری ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہو یا کم کہہ دیا ہو. یہ ان کی احتیاط تھی, یہ ادب تھا ان کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے بالوں کا حلق کروا رہے تھے, بال اتروا رہے تھے, بال منڈوا رہے تھے, اپنے سر منڈوا رہے تھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے قریب موجود تھے, آپ کے جو بال مبارک تھے وہ زمین پر نہیں گر رہے تھے, ان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے, وہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے بالوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بال زمین پہ نہ گرے. وہ اپنے پاس رکھ رہے تھے, اپنے ہاتھوں پر ان کو لے رہے تھے اور محفوظ کر رہے تھے. یہ ادب تھا, ایسی محبت تھی اور ایسا ادب تھا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. پہلے محبت پیدا کیجئے, آداب خود ہی آ جائیں گے. محبت پیدا ہو جائے تو آداب خود ہی آ جاتے ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. ہاں وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کیا عجیب الفاظ فرمائے, كنت لا اطيق ان املا عيني منه اجلالا له, کہ میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر, آپ کے قریب بیٹھ کر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ لوں. اور ایسا کس وجہ سے تھا؟ مفعول لہو آ رہا ہے, اجلال لہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے. ما یقع الفعل لاجلی, مفعول لہو کی تعریف یہی ہے نا, ما یقع الفعل لاجلی, جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہوا ہو تو وہ کیا ہے؟ اجلال لہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے آپ کا ادب اس قدر زیادہ تھا میرے اندر کہ میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ نظر بھر کے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لوں. اور آگے فرمایا, لو سئلت ان اصفه ما اطقت, فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کر لے, ابھی اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں یہ بات بیٹھ کے, اگر مجھ سے کوئی ابھی یہ سوال کرے کہ آپ حضور کا حلیہ بیان کیجئے, حلیہ مبارک, میں بیان نہیں کر سکتا. لأني لم أكن أملأ عيني منه, کیونکہ میں نظر بھر کے دیکھتا ہی نہیں تھا حضور کو, میں کہاں سے حضور کا حلیہ بیان کروں, کیسے بیان کروں. یہ صحابہ کی حالت تھی. اس قدر ان پر ادب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم غالب تھی, اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے.
یا اللہ یا
اللہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرعون بابہ بالاظافیر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اپنے ناخنوں سے، ناخنوں سے ہلکے ہلکے، کہیں ایسا نہ ہو دھڑ دھڑانے سے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے. ایک دم کسی کا آپ دروازہ دھڑ دھڑا دیجیے جا کے، وہ بھی اس کو بھی غصہ آ جائے گا اچھا خاصا کہ بھائی تم یہ کون سا طریقہ ہے یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا. تو صحابہ اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے، کیا ادب تھا ان میں صحابہ میں، وہ ادب سکھا کر چلے گئے کہ دیکھو یہ ادب ہے، نبی کا ادب یہ ہوتا ہے، تم نبی کے غلاموں کا کر لو ایسے. اختلاف رائے بھی ہو تو ادب کا خیال رکھتے تھے. حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر پڑاؤ ڈالا، جہاں پر جہاں پڑاؤ ڈالا کہ ہم یہاں ٹھہریں گے، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا کسی وحی کے تحت آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے؟ فرمایا نہیں. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وحی نہیں ہے، وحی ہوتی تو وہ تو اللہ کا حکم تھا، اس میں تو کوئی چونو چرا کی گنجائش نہیں. فرمایا نہیں وحی نہیں ہے. تو انہوں نے اب اپنی رائے دینی شروع کی، بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ میری گزارش یہ ہے، وہاں بہت سارے چشمے تھے، کئی چشمے تھے وہاں جو بہ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ سب سے آخری چشمہ اس کے پاس آپ جا کر پڑاؤ ڈالیے اور باقی ہم اور اس چشمے کے پاس ہم حوض کھود لیں گے، پانی محفوظ کر لیں گے، اور باقی تمام چشموں کو ہم دبا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان پر مٹی ڈال کے ان کو دبا دیں گے، جس کو پاٹنا کہتے ہیں ان کو پاٹ دیں گے ہم. اس طرح یہ ہوگا کہ قریش کے پاس کوئی چشمہ نہیں بچے گا، لہذا ان کو پانی بھی نہیں ملے گا، اور ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں ہوگا. یہ رائے دی، ادب کے ساتھ اپنی بات عرض کر دی، جو جس کو صحیح مناسب سمجھا وہ پیش کر دی رائے. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، حکم فرمایا کہ اٹھاؤ سامان یہاں سے، وہاں جا کے ڈالو جو سب سے آخری چشمہ ہو. وہ سب سے آخری چشمے کے پاس جا کے سامان ڈالا گیا اور اس چشمے کو تو باقی رکھا، باقی جو پیچھے چشمے چھوڑ آئے تھے سب کو پاٹ دیا، سب کے اوپر مٹی ڈال کے ختم کر دیا، اور وہاں پر وہ حوض بھی کھود لیا گیا، اللہ کی شان کے بارش بھی ہو گئی، اور قریش کو جو جگہ ملی وہ نشیب والی ملی، ان کی زمین بھی دلدلی ہو گئی، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی، یہ ایک الگ ان کو نقصان ہوا، اور مسلمانوں کے پاس پانی وافر مقدار میں، ان کے پاس جو زمین ان کے حصے میں آئی وہ دلدلی بھی نہیں ہوئی، یہ اوپر کی زمین تھی، پانی بہ کے چلا گیا. دیکھیے، لیکن انہوں نے اپنی رائے پیش کر دی ادب کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مانا، تسلیم کیا، اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم بے ادبی کر رہے ہو. سمجھ گئے سب، سب نے اس پر عمل کیا جو حضور نے فرمایا، اور رائے ان کی تھی، حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. لہذا یہ ادب چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے وہ تو ہے ہی، اور بعض علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا ادب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ضروری ہے. لہذا آپ کے کلام سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، یہ بھی آپ کا ادب ہے. آپ کے کلام کا ادب یعنی حدیث شریف کا ادب، قرآن کریم کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ اہل بیت ہیں، ان کا ادب، ان کی بے ادبی بھی گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی ہی شمار ہوگی. وہ مجھے یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بغیر وضو کے حدیث نہیں پڑھاتے تھے، بیان ہی نہیں کرتے تھے، زبان سے ہی نہیں نکالتے تھے جب وضو نہ ہوتا تھا. محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی کا ایک خادم تھا، اس کا نام محمد تھا. وہ کہیں چلا گیا، اس وقت غائب ہو گیا کہیں، وہ اس کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کیا، نہیں ملا، کسی سے اس کا نام بھی نہیں لیا. بعد میں جب وہ آیا تو فرمایا تم کہاں تھے بھائی؟ میں فلاں جگہ تھا، آپ مجھے بلا لیتے. فرمایا نہیں، اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں تمہارا نام بغیر وضو کے لیتا نہیں، اس لیے کہ تمہارا نام محمد ہے، میں نے آج تک تمہارا نام بغیر وضو کے لیا ہی نہیں ہے، اور محمد نام میں نے بغیر وضو کے لیا ہی نہیں آج تک. یہ اس وقت آج یہ کچھ زیادہ دور کے بادشاہ نہیں ہے، محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی. یہی تو وجہ تھی کہ ہندو ان سے کانپتے تھے، کچھ تو وجہ تھی کہ ہندو بھی کانپتے تھے. سومناتھ کا مندر جنہوں نے فتح کیا، فاتح سومناتھ، بغیر وضو کے محمد کا نام نہیں لیا کبھی، لفظ نہیں نکالا زبان سے. اور ایک شاعر نے کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر میں ہزاروں مرتبہ اپنے منہ کو مشک سے اور گلاب سے دھو لوں، کیا مبالغہ ہے دیکھیے، کہ اگر میں ہزاروں مرتبہ اپنے منہ کو عرق گلاب سے اور مشک سے دھو لوں، پھر بھی اگر اے نبی آپ کا نام لوں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، پنجابی کا شعر ہے لیکن ہے اچھا شعر. مہر علی کوئی شاعر تھا، اس نے یہ شعر کہا ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. جو پنجابی سمجھتے ہو سمجھ جائیں گے، باقی ترجمہ کر دیتا ہوں. کہ کتھے مہر علی، یعنی مہر علی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں اور اے اللہ تیری ثنا کہاں، یا حضور سے کہہ رہا ہوں، حضور سے خطاب ہے تو آپ کی کہاں تعریف کر سکتا ہوں میں، دونوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں. گستاخ اکیاں کتھے، کہاں میں اور کہاں آپ کی تعریف، گستاخ اکیاں کتھے جا لڑیاں، اور میری یہ گستاخ آنکھیں کہاں جا کے ٹک گئیں. اتنی پنجابی تو میں بھی سمجھ لیتا ہوں، دیکھیں میں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. جیسے وہ بکھر میں میں تھا تو وہاں اینٹوں کا بھٹا تھا، بھٹا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جو لال اینٹیں بنتی ہیں، وہاں سے ایک سانپ نکلا تو جلدی سے اس کو مارا، تو میرے منہ سے نکلا، میں بھی موجود تھا اس وقت، تو میرے منہ سے نکلا یہ تو چھوٹا سا سانپ ہے. تو ایک پنجاب کے ایک ساتھ تھے، وہ انہوں نے بڑی غور سے مجھے دیکھا اور وہ اردو سمجھ گئے میری، تو بہت غور سے بہت تھوڑی دیر تک وہ گھورتے رہے، مجھے بھی ڈر لگا پتہ نہیں کیا کہنا، لیکن تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، پنجابی میں کہا تو اس کو بھی میں سمجھ گیا، کہنے لگے اے وڈے دبی پیو ہے، کہنے لگے اے وڈے دبی پیو ہے، یہ تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سانپ ہے، یہ تو چھوٹا سا سانپ ہے، یہ بڑے کا بھی باپ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ بڑے کا بھی باپ ہے، یعنی یہ چھوٹا نہیں، یہ اتنا زہریلا سانپ ہے، یہ بڑے کا بھی باپ ہے. یا اللہ یا اللہ، یہی بات ہے. مجھے اس دن بہت بڑا سبق ملا کہ ہم چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے گناہ بڑے کے بھی باپ ثابت ہوتے ہیں. مجھے اس کی پنجابی سے یہ سبق ملا کہ تم چھوٹے سانپ کو چھوٹا سمجھتے ہو تو بڑے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا سانپ ہو بڑا سانپ ہو، دونوں ہی سے ڈرتے ہو، دونوں سے بچتے ہو، تو چھوٹے سانپ چھوٹے گناہ کو کیوں کر لیتے ہو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تباہ کن تو دونوں ہی ہیں، نقصان دہ تو دونوں ہی ہیں. خیر وہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ بڑا اچھا شعر یاد آیا. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھے، خلیفہ جعفر منصور وہاں حاضر ہوا، وہ اس وقت کا خلیفہ تھا، اور کسی مسئلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بحث مباحثہ کرنے لگا، آواز بھی اس کی بڑھ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ٹوک دیا، فرمایا امیر المومنین، بے شک آپ امیر المومنین ہیں لیکن یہاں آپ کو بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر سامنے ہے، مسجد نبوی تھی. یا اور آیت بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور پھر فرمایا ان اللہ مدح قوما, اللہ تعالی نے ایسی قوم کی تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی. ان الذين, پھر آگے یہ آیت پڑھی, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ ہمارے نبی کے قریب ہو کر اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, ہلکے ہلکے بات کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا, اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہے. اور آگے وہ آیت پڑھی کہ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے, پھر آیت یہ پڑھی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. یہاں پھر آگیا واللہ غفور الرحیم. بنو تمیم کے جو لوگ آئے تھے, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, آوازیں لگا رہے تھے حضور کے حجرات, حجروں کے پاس کھڑے ہو کر, باہر کھڑے ہو کر, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ماں خلیفہ جعفر کے سامنے پڑھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے جو بلند آواز سے بات کر رہے تھے حضور کے سامنے, حضور کے قریب آ کر, کہ جو آپ کو آپ کے حجروں سے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ اکثر ان میں بے عقل ہیں, اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. بہرحال اللہ معاف فرمانے والے, ان لوگوں کو بھی اللہ معاف فرمانے والے ہیں. یہ باتیں سن کر خلیفہ جعفر تھے اس زمانے کے لوگ تھے, وہ ان میں اکڑ نہیں تھی, وہ بہت عاجزی سے پیش آیا امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور اس نے ایک سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں قبلہ رخ ہو کے دعا کروں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف رخ کر کے دعا کروں. تو آپ نے فرمایا تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا چہرہ کیوں پھیرو, جو تمہارے لیے بھی وسیلہ ہیں, تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں, اور تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہیں, لہذا تم حضور کے سامنے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرو, ہاتھ نہ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کر کے دعا, وہاں ادب یہی ہے, ہاتھ نیچے کر کے چپکے چپکے دعائیں مانگیں, وہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, صلاۃ و سلام بھی پیش کیجئے, دعا بھی کیجئے. اور پھر فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے شفاعت مانگو, وہ تمہاری شفاعت کریں گے, ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے تمہارے حق میں, لہذا ان سے شفاعت کی درخواست کرو, اپنے گناہوں کی معافی چاہو اللہ تعالیٰ سے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر. اور پھر یہ آیت پڑھی دلیل کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ آیت ادب بھی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. یہ عجیب آیت ہے کہ اگر یہ لوگ ظلم کریں اپنے اوپر, یعنی گناہ کر لیں, پھر گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں یا آپ کے روضے اطہر پر آئیں, دونوں ایک ہی بات ہے بھائی, آپ کے پاس آئیں یا آپ کے روضے اطہر پر آئیں, اور پھر وہ کیا کریں وہاں پر آ کے روضے اطہر پہ آ کے, فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت مانگیں کہ اللہ ہم آپ کے روضے, آپ کے رسول کے روضے اطہر کے سامنے کھڑے ہیں, ہماری مغفرت فرما دیجیے. واستغفر لهم الرسول, اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے, ان کے لیے مغفرت مانگے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو پھر ایسے لوگ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. لہذا جب بھی روضہ اطہر پر حاضری ہو تو ہمیں یہ الفاظ کہہ لینے چاہیے کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے شہروں میں رہتے ہوئے, اس وقت ہم آپ کے رسول کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم استغفار کرتے ہیں, آپ سے مغفرت مانگتے ہیں, اور اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے, چپکے سے یہ بھی کہہ دیں, تو بس لوجد اللہ تواب الرحیمہ کا ظہور ہو جائے گا کہ اللہ کو ہم کیا پائیں گے, تواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. بس یہ الفاظ کہہ دیجئے, یہ آیت ہے بھائی, یہاں سے ادب نکلتا ہے روضہ اطہر کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جعفر ابن منصور کا ہے, خلیفہ جعفر کا, جو امیر المومنین تھا اس وقت.
अच्छा
कितना वक्त है?
बस कुछ तो वक्त दो भाई, थोड़ी सी बात और कर लें फिर।
तो इमाम मालिक रहिमाउल्लाह की बात याद आ गई, अब मैं क्या करूं बताओ, और उनकी एक दो बातें याद आ गई। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई शख्स आता तो उनकी बांदी बाहर आती और वो पूछती कि आपको मसला पूछना है या हदीस शरीफ पूछनी है। तो अगर वो शख्स कहता कि मुझे मसला पूछना है इमाम साहब से, तो इमाम साहब उसी वक्त बाहर तशरीफ ले आते थे। और अगर वो शख्स कहता मुझे एक हदीस के बारे में पता करना है, तो इमाम साहब फरमाते कुछ इंतजार करो, अपने गुसल खाने में जाते, गुसल करते, नए कपड़े पहनते और खुशबू लगाते और अपने घर को उससे धूनी देते खुशबू से, और फिर हदीस बयान फरमाते थे। ये मकाम था इमाम मालिक रहिमाउल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी कब्र की ज्यारत की है, यही वजह है कि जन्नतुल बकी में उनको कब्र जगह मिल गई। सहाबा के साथ मदफून है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हदीस की ऐसा अदब करने की बरकत से। हुजूर का पड़ोस मिल गया, सहाबा का पड़ोस मिल गया, और क्या चाहिए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा इमाम मालिक रहिमाउल्लाह ताला हदीस बयान फरमा रहे थे, तकलीफ चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आए, रंग उड़ रहा है, एक रंग आ रहा है दूसरा जा रहा है, तकलीफ के आसार नजर आ रहे हैं। जब मजलिस बर्खास्त हुई, वह हदीस की महफिल खत्म हुई, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहिमाउल्लाह ने अर्ज किया कि आज तो हमने अजीब आपके तासुरात देखे, क्या बात है। फरमाया हां लदगतनी अक्रबु सबअ अशरा मर्रात, लदगतनी अकरबू सित्ता अशरा मरात, 16 मरतबा मुझे बिच्छू ने डसा था, 16 मरतबा। फबर तो इजलाल अली हदीफी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर की हदीस के ताजीम में मैंने सिलसिले को मुनकता नहीं किया, मैं हदीस बयान करता रहा, वो डसता रहा यहां तक के 16 मरतबा डसा, मगर मैंने हदीस को नहीं छोड़ा। चमन का रंग गो तूने सरासर ए खिजा बदला, न हमने शाखे गुल छोड़ी न हमने आशियां बदला। यह है हदीस का अदब। बिच्छू डक रहा है और वो हदीस सुना रहे हैं, उसको सिलसिले को मुनकते नहीं किया उन्होंने। और एक शागिर्द ने इनसे चलते चलते किसी हदीस के बारे में पूछ लिया, डांटा उसी वक्त, फरमाया चलते हुए मुझसे पूछते हो, हदीस का ये अदब है। और एक शागिर्द थे इनके हिशाम इब्ने हिशाम अलगामदी रहिमाउल्लाह ताला, ये शागिर्द थे इमाम मालिक के, उनसे खड़े खड़े हदीस के बारे में पूछ लिया किसी हदीस के बारे में। तो फरमाते हैं मुझे पहले तो 20 कोड़े लगाए, क्योंकि शागिर्द थे, 20 कोड़े लगाए, और फिर 20 कोड़े लगाने के बाद मुझ पर शफकत ये फरमाई कि 20 ही हदीसें बयान की। मैं तो एक हदीस पूछने आया था, 20 हदीसें बयान की क्योंकि 20 कोड़े लगाए थे। और हिशाम इब्ने हिशाम फरमाते हैं ये हैं वो लोग अल्लाह वाले, इनकी मार से और मोहब्बत बढ़ी। फरमाते हैं काश मेरा जी कहा कि मुझे और ज्यादा कोड़े लगाते तो मैं और हदीसें सुन लेता। अब बताइए कोई दिल की भड़ास थोड़ी निकाली थी। फरमाया 20 कोड़े लगाए, 20 हदीसें सुनाई, इनसे हदीस सुनने की लज्जत ही अलग आती थी क्योंकि अदब बहुत करते थे, तो इनकी जबान से हदीस का सुनने का मजा ही अलग था, लोगों को अजीब मजा आता था क्योंकि अदब बहुत करते थे। खुशबू लगाना, गुस्ल करना, नफिल नमाज पढ़ना, धूनी देना लोबान वगैरह की खुशबू की, और फिर हदीस बयान करते थे, नए कपड़े पहनना। यही वजह है कि इतना बड़ा मकाम इनको मिला है कि एक शख्स ने इनको इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा, एक शख्स ने अपने किसी दोस्त को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा, किसी दोस्त को, उससे पूछा भाई क्या मामला हुआ। उसने कहा भाई एक अमल पे बख्शा गया अल्लाह के यहां, कुछ अमल नहीं था, कुछ नहीं था, मगर एक अमल पर बख्शिश हो गई, मगफिरत हो गई। उसने कहा भाई वो अमल क्या था। उसने कहा कि अमल ये था कि एक मरतबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक नहर पे वुजू फरमा रहे थे, नहर यूं आ रही थी, बहाव ऐसे था, तो मैं उस बहाव से पहले यानी मेरे पास से बहकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पानी जा रहा था, तो मैं वहां वुजू करने बैठ गया। मैंने ये सोचा कि मेरा इस्तेमाल किया हुआ, मेरी कुल्ली का पानी, मेरे मुंह धोने वाला पानी जो मैं नहर में ही डाल रहा हूं, वो बहता हुआ इमाम मालिक के पास आ रहा है, तो मैं अपनी जगह से उठकर ऐसी जगह जाके बैठ गया जहां इमाम मालिक का इस्तेमाल शुदा पानी सामने से गुजर रहा था। کہ ایک آدمی ایک اتنے بڑے اللہ والے کی اتنے بڑے فقیہ کی بے ادبی نہ ہو جائے کہیں. لہذا میں اس طرف بیٹھ گیا جہاں امام مالک کا استعمال کیا ہوا پانی میرے پاس سے گزر رہا تھا. اللہ نے اسی عمل پر بخش دیا, مغفرت ہو گئی. تو بس بھائی اللہ تعالی ہم سب کو, ادب ہے بڑی چیز, ادب سیکھ لو, نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.